الله الرحمن الرحيم الحمد للہ. آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ سے لیس البراء ان تولوا وجوہکم کہ یہودی یہود و نصارہ اس بات پر الجھ رہے تھے اہل ایمان سے قبلہ تمہارا بیت المقدس تھا پھر بیت اللہ کیا ہوا. تو جواب ملا کہ ساری نیکی اسی سے کے تعلق نہیں رکھتی, حقیقت میں نیکی اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے, اور معاملات اور معاشرت کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہے, اور اختصار کے ساتھ ابواب البر کا ایک عنوان قائم فرمایا اور پھر اس کی آگے تفصیل ذکر فرمائی کہ سب سے پہلے حکم ہے قصاص کا. اسلام کی بنیاد ہی عدل و انصاف پر ہے, تو قصاص کا حکم دیا کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا, خواہ وہ قاتل کسی بھی حیثیت کا ہو, قومی لحاظ سے, نسبی لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, اسٹیٹس کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے, لیکن قاتل ہے تو بدلے میں اس کا قتل کیا جائے گا. یہ تو انصاف ہے, مقتول کے ورثا اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر وہ فضل و احسان سے معاملہ کریں, معاف کر دیں یا فدیہ لے لیں, تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے. اس قصاص کے معاملے میں فرمایا اگر زمین پر یہ قصاص کا اسلام کا حکم زندہ ہو جائے تو قاتل اور مقتول کی نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگیاں بچ جائیں. آج دنیا میں سارے ضابطے جو انسانوں کے بنائے ہیں رواج پا گئے جرائم کو روکنے کے لیے, قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے, لیکن جوں جوں سلسلہ بڑھتا چلا رہا ہے جرائم بھی بڑھتے جا رہا ہے, قتل بھی بڑھتے چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ زمین اللہ کے ان احکامات سے محروم کیا ہوئی ہے کہ امن اور سلامتی سے بھی محروم ہو گئی. تو فرمایا کہ انصاف کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیادی انصاف پر ہے, قصاص اسی کا ایک حصہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف کا حکم ہے. پھر مرنے والے کے مال کے متعلق وصیت کرنا, اگر اس پر کسی کا حق ہے تو اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. اسی طرح وہ اپنے تہائی مال کے اندر بھی وصیت کر سکتا ہے. پہلے مرنے والے کے لیے وصیت ضروری تھی, لیکن جب وراثت کے احکام آئے تو پھر یہ حکم ضروری نہ رہا, صرف اپنے تہائی مال میں اسے وراثت کا حق ہے. لیکن اپنی زندگی میں اپنے اس وصیت سے رجوع بھی کر سکتا ہے, اپنی وصیت بدل بھی سکتا ہے, اسے یہ حق حاصل ہے. اگر تہائی سے زیادہ وصیت کر کے مر گیا تو وہ رسا کے لیے اس کا نفاذ ضروری نہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرضیت روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا کہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے, اور پھر اس کی اہمیت بتائی کہ پہلے قوموں پر بھی یہ فرض تھا, اور اس کا مقصد ہے کہ تم تقوی حاصل کر لو. چند دن کی بات ہے, ان چند دنوں کے اندر یہ روزہ رکھنا ہے, اور پھر رمضان کا مہینہ ہے جس کی عظمت ویسی بہت بڑھیا ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید آسمانوں سے زمین پہ اترا ہے, اس کی فضیلت ویسی بہت ہے. ہاں کوئی شخص سفر میں ہے, بیمار ہے, وہ قضا کر لے, اس کے لیے اجازت ہے. پھر اللہ کو پکارنا ہے, وہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے. رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجیت کا حق ادا کرنا جائز ہے, ہاں اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور قمری مہینے, جو قمری مہینے اس کا تذکرہ فرمایا, چاند کا بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, اس سے شریعت کے بہت سارے احکامات وابستہ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے حج خرچ کرنے کے بارے میں بتایا کہ خرچ کرو, اور محض خرچ کرنا مقصود نہیں, یہ دیکھو کہاں خرچ کر رہے ہو اور کس غرض سے خرچ کر رہے ہو. پھر حج کا تذکرہ فرمایا کہ حج مخصوص دنوں میں اور مخصوص مقام پہ ادا کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر ہر قسم کی بد اخلاقی سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اور پھر اس میں مساوات کا ایک عمل ہے کہ ہر شخص مزدلفہ جائے, ہر شخص عرفات پہنچے, اور پھر اللہ سے دنیا بھی مانگے, آخرت بھی مانگے. یہ چند دن ہے, پھر منا کے اندر چند دن رہنے ہیں. اس کے بعد دو دن بارہویں تک رہنا ضروری ہے، تیرہویں میں رہے تو اس کی مرضی ہے، نہ رہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ نے ان دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو انتہائی ہڑ دھڑم ہے اور ضدی اور عنادی ہے، قرآن دین کی کوئی بات بھی کے سامنے وہ سر خم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا وہ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی جان تک اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ اسلام پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک پاؤں باہر ایک اندر، کچھ ادھر کی زندگی کچھ ادھر کی زندگی، اسلام میں اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ اسلام تم سے تقاضا کرتا ہے کہ پورے مسلمان بن جاؤ اور پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو۔ اس میں تنبیہ فرمائی جو آج مسلمانوں میں بدقسمتی سے ایک رواج پڑ گیا، انہوں نے سمجھ لیا اسلام ماں باپ کا اس مسلمانوں کا نام رکھ دینا، یا مردم شماری میں مسلمانوں کا ہو جانا ہی اسلام کے لیے کافی ہے، اگر کچھ اس سے آگے بڑھا بھی تو یہ خیال کر لیا کہ اسلام کا تعلق صرف مسجد سے ہے، عبادات سے ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پورا اسلام ہے، تمہاری خوشیاں اور تمہاری غمیاں، تمہارے معاملات اور تمہارے معاشرت، مسجد کی زندگی یا بازار کی زندگی، سبھی اسلام کے حکم کے تابع ہو۔ تو یہ حکم دیا اہل ایمان کو کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان پر اللہ کی پکڑ آئی، اس کی تنبیہ فرمائی۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ جنت کے راستہ گھٹن گھاٹیوں سے گزر کر جاتا ہے، اور اس مشکلات سے گزر کر جنت کا راستہ نصیب ہوتا ہے، اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دیا۔ پھر فرمایا جہاد انسانیت کے لیے اس میں بہت بڑا نفع ہے، اگرچہ تمہیں بعض چیزیں ناگوار گزریں لیکن حقیقت میں اس کے لیے اس میں تمہارے لیے بھلا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے حق اور باطل، شر اور خیر کا معرکہ قیامت تک رہے گا، فرضیت جہاد بھی قیامت تک رہے گی، اور اس سے انسانیت کا فائدہ اور نفع ہے، اس کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے شراب اور قمار جوا اس کے متعلق ابتدائی طور پہ ذہن سازی کی کہ تم ان کا نفع اور نقصان کا موازنہ کرو، تمہیں نظر آئے گا شراب میں کتنے نقصانات ہیں، اور جو گھرانہ اور کسی گھر کا فرد اگر جوئے کے اندر مشغول ہو جائے، کیسی سماجی اور معاشرتی برائیاں وجود میں آتی ہیں، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام میں ازواجی رشتے کی بنیاد صرف رنگ نسب اور دولت اور پیسے سے نہیں، ایمان اور اخلاق سے ہے۔ یہ دیکھو کہ وہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ ایمان والا ہے نہیں، کسی مشرک سے اور کسی مشرکہ سے مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر عورت کے مخصوص ایام مرد کے لیے ان میں وظیفہ زوجیت سے اسے روکا گیا، ہاں اس سے محبت کا اظہار، اس کے ساتھ ہم نشینی بیٹھنا، یہ سب جائز ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اگر عورت کے متعلق فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اسلام میں طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ حل ہونے کی صورت بن ہی نہیں رہی تو باوجہ مجبوری کے اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، اور فرمایا ایک طلاق دو رجوع کر سکتے ہو، دو طلاق دو رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے تین طلاقیں دے دی پھر رجوع کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس عورت کا رشتہ کسی اور سے ہو گیا اور پھر اس کی وجہ کسی وجہ سے وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب یہ پہلے شوہر کی طرف واپس آ سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن آج جو دنیا میں حلالہ کا رواج پایا ہے کہ بشرطیہ کہ نکاح کی شرط یا نکاح کیا کہ تو طلاق دے دے گا، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، ایسے کرانے والے پر کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے طلاق دے ہی دی اور پھر اسے تم اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اگر میاں بیوی کے جدائی پر چھوٹا سا بچہ موجود ہے تو اسلام نے جس طرح مرد عورت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، ایسے بوڑھے اور بچے کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا ہے، کہ اس جدائی کے شکل میں بچے کا دودھ ماں پلائے گی, اور آج دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر غذا کوئی نہیں. صدیوں پہلے اسلام نے اس کا تحفظ کر دیا تھا, اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے, اور پھر عورت کی عدت کا تذکرہ ہے. اگر اسے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 3 مہواریاں ہیں, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں, اور دوران عدت اس عورت سے نکاح کا معاملہ نہ کیا جائے. ہاں اگر کسی طریقے سے اشارہ کر دیا جائے تو اس کی کوئی حرج نہیں, لیکن نکاح کا پیغام عدت کے دوران بھیجنا مناسب اور جائز نہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے راستے میں جان دینے کی فضیلت ایک انداز سے فرمائی. فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے راستے میں میدان کے اندر نکل کر تمہیں موت واقع ہو جائے گی. موت تو ایک مقدر چیز ہے, وہ تمہیں گھر میں, سڑک میں, بازار میں بھی آ سکتی ہے. پھر ایک قوم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ موت سے اس نے فرار اختیار کیا, طاعون کی بیماری اس بستی میں آئی, بھاگی دور نکلی, لیکن موت نے ان کا پیچھا کیا اور وہ موت کے شکار ہی ہو گئے. اسی کا تذکرہ فرمایا. جب اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو اللہ نے ان پر قوم اعمال کا مسلط کر دی. پھر ایک نبی کی ہدایت پر حضرت لوط کی نگرانی قیادت میں ایک لشکر تیار ہوا دشمن کے مقابلے کے لیے. اگرچہ دشمن کی تعداد بہت بڑی تھی اور مسلمانوں کی اور اہل حق کی تعداد بہت تھوڑی تھی, لیکن اللہ نے حضرت طالوت کے لشکر کو کامیابی دی. ایک سبق دیا کہ میدان جنگ کے اندر کامیابی اور ناکامی کا تعلق قلت اور کثرت سے نہیں ہے, ایمان اور اخلاق اور کردار کا اس کا اثر زیادہ ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر تیسرے پارے کے آغاز میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختلف انداز سے ایک دوسرے کو فضیلت فرما دی ہے, لیکن اہل ایمان والے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اہل ایمان سے کہا اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو کل یہ چیزیں تمہیں کام آئیں گی. ایک دن آنے والا ہے, نہ وہاں خرچ کام پھر آئے گا, نہ وہاں دوستیاں کام آئیں گی. پھر قرآن کے ایک عظیم و شان آیت کا تذکرہ, آیت الکرسی, جس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے, اور آگے تلقین فرمائے کہ اسلام میں زبردستی کوئی نہیں ہے, حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. جو اسلام قبول کرے گا, برضائے رغبت قبول کرے گا, اس کے سر پہ بندوق رکھ کر اسلام پر اسے زبردستی آمادہ نہیں کیا جائے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت اور وحدانیت کا تذکرہ. نمرود اللہ کی عظمت کا انکار کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت دی کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے. نمرود نادان کہنے لگا, یہ زندگی موت تو میرے پاس بھی ہے, میں مجرم کو آزاد کر دوں جس پر موت کی سزا تھی, اور کسی شخص کو پکڑ کر تھولی پہ لٹکا دوں, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب وہ دشمن اسلام مبہوت سا ہو گیا, حیران سا ہو گیا, کیا جواب دوں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزرے, وہاں بہت سارے بستی اجڑی ہوئی تھی, وہاں رہنے والوں کا وجود ختم ہو چکا تھا. آپ فرمانے لگے, اللہ تو انہیں زندہ بھی کرے گا. آپ کے پاس سواری بھی تھی, کھانا بھی موجود تھا. اللہ نے ان پہ موت طاری کی 100 سال تک, 100 سال تک موت طاری کی, پھر زندہ کیا حضرت عزیر کو, اور اس کے سامنے ان کی سواری کو زندہ کیا, اس کی ہڈیاں تازہ کی, اس پہ گوشت چڑھایا, اور اس میں بال اگے, اور اس میں روح پڑی, پھر زندگی ملی, اور 100 سال تک وہ تازہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا رہا. ایسی قدرت, ایسی شان اللہ کی. اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے ایک مرتبہ اطمینان قلب کے لیے فرمایا, اللہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا, چند پرندوں کو اپنی طرف مائل کرو, پھر ذبح کرو, پھر ان کے ٹکڑے کرو, پھر مختلف پہاڑوں میں ان کے گوشت کو رکھ دو, پھر اپنی طرف بلاؤ, دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. یہ منظر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اللہ کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرنے لگے, اللہ تو بڑا غالب ذات ہے, بڑی حکمت والی ذات ہے. پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ایک مثال سے سمجھائی کہ جتنا خرچ کا مال پاکیزہ ہوگا اور جتنا بڑھیا زمین پر اس کو ڈالا جائے گا اتنا ہی پھل زیادہ ملے گا. جیسے ایک شخص ایک بیج ڈالتا ہے, دانہ ڈالتا ہے, سات بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 700 دانے ہیں, 100 دانے ہیں, یوں ایک دانے سے 700 دانے ملے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بھی یہی ملتا ہے. لیکن اگر بیج اس سے بڑا یعنی لقمہ حلال اس سے بڑھیا ہو اور خرچ کرنے کا مصرف بہت بڑھیا ہو, پھر 700 گنا آخری حد نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا چاہے عطا فرما دے, اور جو خرچ کرے ریاکاری سے خرچ کرے, دکھلاوے کے لیے خرچ کرے, نام و نمود کے لیے خرچ کرے, فرمایا اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر سخت پتھر پر اس میں بیج ڈالا, وہاں کیا سبزہ اور کھیت ہونا ہے. ہاں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, کل قیامت میں اللہ اس کی بہار انہیں دکھائیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا تم خرچ کرو گے چھپ کر یا دکھا کر, اللہ رب العزت سب کچھ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے مصارف بتائے جو اللہ کے دین کے راستے میں رکی ہوئی ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, مانگتے بھی نہیں ہیں, یہی تمہارے مالوں کے خرچ کے بہترین مصرف ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو لوگ اللہ کے, پھر اللہ نے سود خوروں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سود خور کل قیامت پہ جب اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے دنیا میں شیطان اور جنات ان پر طاری ہو جائیں, تو مجنون سے ہو جاتے ہیں یہ, اپنی قبروں سے یہ سود خور اسی حالت میں اٹھے ہوں گے اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت نے بتایا کہ سود سے باز آ جاؤ, اگر نہ باز آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میرے عزیزوں, کوئی بندہ خالق سے جنگ کرے تو بتاؤ جیت کس کی ہونی ہے اور ہار کس کی ہونی ہے. آج نہیں تو کل ایسی ہار ہوگی کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی, سود خور کا تماشا دنیا دیکھے گی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر باز نہ آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایک قرآن کی طویل آیت جو معاملات کے متعلق ہے, اگر تم کوئی چیز لین دین کا کرو اور ادھار کرو اسے تحریراً لکھ لیا کرو, ایک دستاویز بنا لیا کرو تاکہ بعد میں جھگڑا اختلاف انتشار نہ ہو. اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کی کوئی موقع نہ ہو تو اس موقع پہ کوئی چیز رہن اور بدلے میں رکھوا دیا کرو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آخر میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ ہے, اور ایمان والے کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے فریاد کرتے ہیں, اے اللہ ہماری خطاؤں کو اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے, اور ہم پر پہلے قوموں کی طرح بوجھ نہ ڈال, ہمیں معاف فرما دے, ہماری بخشش فرما دے, تو ہی ہمارا مولا ہے. دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما. یہ وہ بول ہیں جو اہل ایمان اللہ کے سامنے فریاد اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر سورہ آل عمران ہے, اس میں چونکہ خاندان عمران کا تذکرہ ہے اسی نسبت سے سورت کا نام آل عمران بھی ہے. اس کے آغاز یوں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جس کی تعداد 60 کی تھی, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خدائی, اور کبھی اسے اللہ کا بیٹا, کبھی اسے اللہ کا حصہ, اور کبھی انہیں یہ کہتے کہ آسمان سے زمین پر اللہ کی شکل میں, عیسیٰ کی شکل میں اللہ ہے, ایسے اس قسم کے نظریات رکھنے والے. تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ اس کے آغاز میں ہے. پھر فرمایا قرآن کی آیتیں کچھ تو وہ ہیں جو محکم ہیں, جو سارے دین کی بنیاد ہیں, جن کا مضمون مفہوم بالکل واضح ہے, اور کچھ مشتبہ ہیں جن کا مضمون واضح نہیں, لیکن محکم آیتوں سے ان کا مضمون واضح ہوتا ہے, لیکن جن کی فہم میں کجی ہے اور جو بد فطرت ہیں وہ ان مشتبہات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ فرمایا, وہ اللہ سے یوں کہتے ہیں, اے اللہ ہدایت بھی آپ کی عطا ہے, اب ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے ہمارا میں محفوظ فرمانا, تو تو بن جسے کہیں کہ بغیر استحقاق کے عطا کرنے والا ہے، ہم تو اس کی ہدایت کبھی مستحق کوئی نہیں، اپنا فضل فرما، جیسے ہدایت دی ایسے ہدایت پہ استقامت اور موت بھی اسی دولت پہ عطا فرما۔ پھر یہ فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب دشمنان اسلام اہل ایمان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کے سامنے کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی اور کفار کے نظروں میں مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی دکھائی، تاکہ مٹھ بھیڑ ہو جائے اور آج حق پورے طور پہ واضح ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیٹے اور اولاد اور اس طریقے سے جانور اور مختلف قسم کے سونا اور چاندیاں یہ انسانوں کو بڑی پسند آتی ہیں، لیکن اہل تقویٰ کے لیے جو اللہ نے جنت کی صورت میں اور وہاں کی نعمتوں کی صورت میں رکھا ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، اور جنت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دین پہ استقامت سے چلنے والے ہیں، سچائی ان کا شعار ہے، اللہ کے فرما بردار ہیں اور سحری کے گھڑی میں اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، ویسے تو کون سحری میں اٹھتا ہے، لیکن کریم مولا نے فضل فرمایا اس امت پر رمضان کا مہینہ اور پھر سحری میں مسلمانوں کا اٹھنا، کیا یہ اچھا موقع ہے کہ اس خوبی کے حامل ہم بھی بن جائیں، کہ جنت والے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سحری کے وقت اپنے اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ کرے اس رمضان میں یہ توفیق مل جائے تو کیا بعید اللہ کی رحمت سے ساری زندگی کا یہ معمول بن جائے اور یہی ذریعہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول، ملائکہ بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ پھر زندگی کا دستور صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ جو دلائل آنے کے بعد پھر بھی انکار کرے، آپ اس سے اعراض کریں، آپ کا کام اللہ کی بات پہنچا دینا ہے، اور پھر بھی کوئی اگر اعراض کرتا ہے تو اللہ بندوں سے خوب باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔